بدھ 6 جولائی کے سہربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. سینئر برطانوی جج چلکوٹ نے عراق جنگ پر کہا کہ انٹیلیجنس ناقص تھی اور قانونی جواز ناقابل اطمینان تھا.
It is now clear that policy on Iraq was made on the basis of flawed intelligence. We have, however, concluded that there was a legal basis for UK military action, but far from satisfactory.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. عراق جس کی جنگ سے متعلق سرکاری انکوائری کے چیئرمین سر جان چلکوٹ کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے عراق پر حملے میں شامل ہونے سے پہلے تمام پرامن طریقوں کو استعمال نہیں کیا تھا اور اس وقت فوجی آپریشن آخری حل نہیں تھا.
It is now clear that policy on Iraq...
سر جان چلکوٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ عراق کے بارے میں پالیسی خامیوں پر مبنی انٹیلیجنس اور تجزیوں پر تشکیل دی گئی تھی. انہیں کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ وہ درست ہیں یا نہیں, جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے سر جان چلکوٹ کی رپورٹ پر کہا ہے کہ انہوں نے صدام حسین کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ اچھی نیت سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی غلطیوں کی بغیر کسی عذر یا استثنا کے مکمل ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ صدام حسین کو ہٹانا بہتر تھا. بنگلہ دیش کی پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ ڈھاکہ کے کیفے پر حملے میں جس شخص کو حملہ آور کے طور پر شناخت کیا گیا تھا وہ در حقیقت میں ایک یرغمالی تھا. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
پولیس کا کہنا ہے کہ جس شخص کو پہلے حملہ آور قرار دیا گیا تھا اسے دراصل بیکری میں یرغمال بنایا گیا تھا. ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ شخص کیسے ہلاک ہوا اور اس کو کس نے مارا. حکام کے مطابق سیف الاسلام نامی یہ شخص بیکری میں پیزا شیف تھا. پولیس نے بی بی سی کو بتایا کہ اگرچہ شیف کی تصویر حملہ آور کے طور پر جاری کی گئی تھی, لیکن اس کا تعلق حملہ آوروں سے نہیں تھا اور کسی طور پر اس واقعے میں ملوث نہیں تھا. پولیس حکام نے ان اطلاعات کی تردید نہیں کی کہ سیف کو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران حادثاتی طور پر ہلاک کر دیا تھا.
عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں اتوار کو ہونے والے خودکش بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 250 ہو گئی ہے, جس کے بعد 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد سے لے کر اب تک کا یہ سب سے مہلک ترین حملہ ہے. عراق میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے. عراقی حکام کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں 225 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی. ادھر شام کی فوج نے یک طرفہ طور پر ملک میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
یہ اعلان آج مسلمانوں کے سالانہ تہوار عید الفطر کے موقع پر سامنے آیا ہے, جس سے رمضان کے مقدس مہینے کا اختتام ہوتا ہے. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی جمعے کی رات تک جاری رہے گی. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پہلی جنگ بندی ہوگی جو فروری کے بعد ہو رہی ہے, جب روس اور امریکہ نے تشدد کے خاتمے کی کوشش شروع کی تھی.
وینزویلا کی کم از کم 500 خواتین فوج کی سرحدی چیک پوسٹوں کو نظر انداز کرتی ہوئی خوراک کی تلاش میں پل پار کر کے کولمبیا میں داخل ہو گئی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ انہوں نے واپس جانے سے پہلے چاول, چینی, آٹا, ٹوائلٹ پیپر اور خوردنی تیل کولمبیا کے شمال مشرقی شہر کوکٹا سے خریدا ہے. وینزویلا کا معاشی بحران اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ وہاں بنیادی ضرورت کی اشیاء بھی ملنا مشکل ہے, اور یہ ایک سال قبل وینزویلا کی سرحدیں سیل ہو جانے کے بعد سے شدت اختیار کر گیا ہے. برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے ریفرنڈم کے فیصلے سے متاثر ہونے والی فائنینشیل مارکیٹ ابھی تک سنبھل نہیں پائی ہیں, اور بدھ کو ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کی قدر گزشتہ 31 سال میں اپنی سب سے کم سطح پر پہنچ گئی ہیں. یورپی پارلیمان نے یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی کی تشکیل کی منظوری دے دی ہے, تاکہ ان ممالک کی مدد کی جا سکے جنہیں تارکین وطن کے غیر معمولی دباؤ کا سامنا ہے. ذیشان ظفر.
یہ نئی فورس یورپی یونین کے ہر رکن ملک کو فراہم کی جائے گی جو پناہ گزینوں کے چیلنج سے نہیں نمٹ پا رہا ہوگا. فوری حرکت میں آنے والی یہ فورس 1500 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی. اس منصوبے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے اور یورپی یونین میں آزادانہ نقل و حرکت کے تحفظ کے لیے پہلا قدم ہوگا. پارلیمان سے منظوری کے بعد یہ تجویز یورپی کونسل کو بھیجی جائے گی.
امریکی ریاست لوزیانا میں پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ایک سیاہ فام شہری کے اہل خانہ نے آزاد تحقیقات اور ذمہ دار اہلکاروں سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. شہر میں اس واقعے کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, جب سے وہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں 2 سفید فام پولیس اہلکاروں کو سیاہ فام ایلٹن سٹرلنگ کو پکڑ کر انہیں گولی مارتے دکھایا گیا ہے. اور کینیا میں سینکڑوں مظاہرین نے اس پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا ہے جہاں انسانی حقوق کے اہلکار سمیت تین افراد کو قتل کرنے سے قبل حراست میں رکھا گیا تھا. اس اسٹیشن پر تعینات چار پولیس اہلکاروں کو اس قتل میں ملوث قرار دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی اور سٹار فٹ بالر لائنل میسی کو ٹیکس کے معاملات میں گڑبڑ پر 21 ماہ کی قید کس ملک میں سنائی گئی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. مگر سیروین میں ہم بات کریں گے عراق کی جنگ سے متعلق برطانیہ میں 7 برس تک جاری رہنے والی اس انکوائری کی جس کے نتائج کا اعلان آج اس انکوائری کے کمیشن کے سربراہ سر جان چلکوٹ نے کیا. ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے عراق پر حملے میں شامل ہونے سے پہلے تمام پرامن طریقے استعمال نہیں کیے اور اس وقت کی جانے والی فوجی کارروائی آخری حل نہیں تھی. جان چلکوٹ نے کہا کہ عراق کے پاس مبینہ طور پر موجود ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یا وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے درپیش خطرات کی سنجیدگی کے بارے میں رائے کو جس یقین کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اسے ثابت نہیں کیا گیا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عراق میں جنگ کے بعد منصوبہ بندی مکمل طور پر ناقص تھی اور واضح خطرات کے باوجود حملے کے نتائج کو نظر انداز کیا گیا. سر جان چلکوٹ نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ برطانیہ کو عراق پر حملے سے پہلے ہتھیاروں کو ترک کرنے کے پرامن طریقوں پر غور کرنا چاہیے تھا. عراق کی جنگ میں برطانیہ کی قیادت کرنے والے اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا کہنا ہے کہ صدام حسین کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ اچھی نیت سے کیا گیا تھا اور انہیں یقین ہے کہ یہ ملک کی مفاد میں تھا. نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ سبا ناس سنیے.
سر جان چلکوٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق کے بڑے تباہی والے ہتھیاروں سے درپیش خطرات کی سنجیدگی کے بارے میں رائے کو جس یقین کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اس سے اسے ثابت نہیں کیا گیا اور عراق میں جنگ کے بعد کی منصوبہ بندی مکمل طور پر ناقص تھی. چلکوٹ کہتے ہیں
It is now clear that policy on Iraq
اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ عراق کے بارے میں پالیسی خامیوں پر مبنی انٹیلیجنس اور تجزیوں پر تشکیل دی گئی تھی. انہیں کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ وہ درست ہیں کہ نہیں جو اصل میں ضروری تھا.
چلکوٹ نے اپنی رپورٹ میں برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ بلیئر نے امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کی اپنی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا اور صدر بش کو لکھا کہ جو کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلکوٹ نے مزید کہا
We do not agree that hindsight is required.
میں اس بات سے متفق نہیں کیونکہ عراق میں داخلی انتشار ایرانی مفادات کا حصول اور القاعدہ کی عراق میں سرگرمیاں حملے سے پہلے یہ سب واضح کر دیا گیا تھا.
ٹونی بلیئر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ملک کے بہترین مفاد میں کیا تاہم اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ادھر پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا
ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ مداخلت ہمیشہ غلط ہوتی ہے. سیارا لیون اور کوسوو پر حملے کا فیصلہ تو درست تھا اور روانڈا جہاں ہمیں مداخلت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی. میرے خیال میں اہم یہ ہے کہ ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ اس بات کو کس طرح یقینی بنایا جائے کہ حکومت مستقبل میں کیے جانے والے اہم فیصلے درست طور پر کرے.
ایما سکائے 2003 میں عراق میں برطانوی سفیر تھیں. کہتی ہیں
My own personal example shows
میری ذاتی مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ حملے کے بعد کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، یعنی میرے جیسے لوگ رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اکثریت امریکہ سے تعلق رکھنے والوں کی تھی، مگر بہت سارے برطانیہ سے بھی تعلق رکھنے والے تھے، اور جب ہم عراق پہنچے تو وہاں کوئی نظام نہیں تھا جس میں ہم سب کام کر سکتے۔ میں نے کیا کام کرنا ہے اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ صوبے کو کیسے چلانا ہے، اور مجھے کسی نے کوئی ہدایت نہیں دی۔
Nobody ever told me how to run a province. I was given no direction at all.
روز جنٹل کا بیٹا طویل عرصے بعد گھر لوٹا، اور تین ہی ہفتے ہوئے تھے کہ عراق جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔
I'm just disgusted at him because if you look at Iraq just now, Iraq's actually worse than what it was.
مجھے ان کے بارے میں سوچ کر بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ اگر آج آپ عراق پر نظر ڈالیں تو یہ ہمارے حملے کرنے سے پہلے کے دنوں سے بھی بدترین حالت میں ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ انہیں اس پر کوئی ندامت یا پشیمانی۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ طے کر لیا تھا کہ انہوں نے جارج بش کے ساتھ حملہ کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی اس بارے میں کیا سوچ یا کہہ رہا ہے۔
لارڈ فیلکن بلیئر کی حکومت میں لارڈ چانسلر تھے۔ کہتے ہیں فرقہ وارانہ تشدد تو مشرق وسطی کے کئی ممالک میں نظر آتا ہے، تو عراق پر حملے کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟
Partial intervention. Yemen.
شام میں مداخلت نہیں کی گئی، لیبیا میں جزوی مداخلت، یمن میں کوئی مداخلت نہیں، اور عراق پر چڑھائی ہی کر دی۔ یہ تمام وہ مقامات ہیں جن کے عوام اس وقت بے چینی اور تباہی سے دوچار ہیں، تو یہ کہنا کہ عراق پر چڑھائی نے یہ سب ممکن کیا درست نہیں۔ اس نے کس حد تک اس بے چینی میں حصہ ڈالا، میرے خیال میں اس کا جواب دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔
To what extent did it contribute to it? I think that's very, very difficult to say.
Dobiti us waqt army ke sabiq kaptan the. Sunte hain unki raaye.
Why did our security services get it?
آخر کیوں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی؟ ہمارے دفتر خارجہ نے اس دستاویز کو کیوں استعمال کیا؟ آخر کیوں ہمارے وزیر اعظم نے اتنی آسانی سے یہ سارا مواد بیچا؟ اور آخر کیوں ہمارے فوجی کمانڈر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کاروائی کے لیے نہ تو ہمارے پاس ساز و سامان اور نہ ہی افرادی قوت موجود ہے؟
To conduct this campaign.
اور یہ آواز ہے چلکوٹ کے والد کی۔
میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن پر گرفت ہونی چاہیے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر در حقیقت گرفت ہوگی۔ میرے دادا نے ایک ایسی جنگ لڑی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شیروں کی قیادت گدھے کر رہے تھے۔ ہمارے بچے جنہوں نے بصرہ میں جا کر کارروائیوں میں حصہ لیا شیر تھے، مگر اس صورتحال میں گدھوں کا کردار ان لوگوں نے ادا کیا جنہوں نے انہیں اس مقام پر بھیجا، اور وہ سیاست دان ہیں۔
یہ رپورٹ جس پر ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ پاؤنڈز کی رقم خرچ کی گئی 26 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے۔ کمیشن نے 7 سالہ انکوائری کے دوران 100 سے زائد گواہوں کو بیانات دینے کے لیے طلب کیا۔ اس میں سب سے اہم گواہ اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر تھے۔
یہ تھیں سبا ناز جو پیش کر رہی تھیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ۔ عراق کی جنگ میں برطانیہ کے کردار پر شائع ہونے والی رپورٹ پر ہم نے جائزہ لیا کہ اس وقت جنگ میں امریکہ کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرنے والے برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر پر کیا مقدمہ چل سکتا ہے۔ اسی بات کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے قانونی امور کے ماہر بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ اس انکوائری کے ٹرمز آف ریفرنس کیا تھے۔
ٹرمز آف ریفرنس میں جہاں تک یہ کہ رپورٹس میں یہ کہ وار جو ہے، وار کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کتنے جسٹیفائیڈ تھے، اس میں ایویڈنس تھی وار کے بارے میں تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس میں کسی کو پراسیکیوٹ کیا جائے، کوئی جرم کمٹ ہوا وغیرہ۔ تو بلیئر صاحب کے اوپر ظاہر ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا یا کوئی بات کی، لیکن یہ کہ وار کے جو سبق سیکھا جائے کیا ہے، یہ وار جسٹیفائڈ تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، جو ویسٹرن جنگ لڑی ہے، وہ جسٹ وار ہوتی ہے، جسٹ وار کنسیپٹ ہے کہ وار جو ہے غلط ہے، غلط چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایگریشن کو روکنے کے لیے، ہیومن رائٹس کے ڈسٹرکشن کے لیے جنگ پہ جانا پڑتا ہے تاکہ امن قائم ہو۔ تو یہ جنگ جو ہے، یہ سینئر جج نے ہائی کورٹ کے کہا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ جنگ نہیں تھی۔ اور اس میں آپ نے دیکھا رپورٹ میں کہ پہلی بات یہ تھے، بلیئر صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جناب ये पार्लियामेंट से लिया है डेंजर के सदाम हुसैन रहेगा तो वर्ल्ड थ्रेट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है लेकिन ये बात क्लियर हुई है आप के ब्लेयर साहब ने 28 जुलाई 2002 को बुश साहब से कहा था 8 महीने पहले जंग से कि जो कुछ भी हो मैं आपके साथ हूँ मकसद ये कि जंग का फैसला पहले कर लिया गया था यूनाइटेड नेशन हो या ना हो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो जस्टिफाइड हो या नहीं हो क्योंकि बुश साहब फैसला कर रहे थे तो ब्लेयर साहब ने लेकिन पार्लियामेंट को नहीं बताया गया
अच्छा
और ये बात क्लियर है इस रिपोर्ट में कि फैमिलीज जो हैं और ब्रिटिश पीपल जनरली उन्हें डिसीव किया गया और एक बात जो खुल के आई है कि जज ने कहा है कि जनाब कि मार्च 2003 में जो अखबार हुई जब ब्लेयर साहब पार्लियामेंट को कह रहे थे और पार्लियामेंट वोट ले रहे थे कि सदाम जो है बरतानिया को डेंजर है दुनिया के लिए डेंजर है चिलकाट ने कहा है कि कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं थी कोई फौरी तौर पर सदाम से थ्रेट नहीं थी मार्च में और बातचीत हो सकती थी
अच्छा आपने कहा कि ये जंग गलत थी इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या इस जंग को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है
अनजस्टिफाइड थी लेकिन उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये नहीं कहा गया था कि कानूनी है नहीं उनसे कहा गया था जस्टिफाइड जो हालात उस वक्त पेश नजर थे आया उसमें जस्टिफाइड थी नहीं थी आया ब्लेयर ने पार्लियामेंट को सही बातें बताई थी हुकूमत जो है वो फ्रेंक थी लेकिन ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं थी कि कानूनी गैर कानूनी क्योंकि गैर कानूनी होगी तो फिर तो ब्लेयर साहब को अदालत में अपियर होना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा जाहिर बात है कि ये इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं थी कि लेकिन रिपोर्ट क्लियर कट बता रही है अनजस्टिफाइड अटॉर्नी जनरल्स नो एडवाइस फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री जो सर्टनिटी बताई गई वो नॉट जस्टिफाइड थी आठ महीने पहले फैसला किया था इन्वेजन का ब्लेयर ने पार्लियामेंट का तो मार्च 2003 में वोट लिया लेकिन उससे पहले 8 महीने पहले जुलाई 2002 में ब्लेयर साहब फैसला कर चुके थे उससे कहा ब्लेयर ने पार्लियामेंट कैबिनेट को सारी बातें नहीं बताई पार्लियामेंट तो जाहिर बात है अगर फुल रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो जाहिर बात है ये रिपोर्ट जो है बार अगर अनजस्टिफाइड होती है तो गैर कानूनी होती है बार में अगर तो पूरी तरह पार्लियामेंट का एतवाद में नहीं लिया गया हो कैबिनेट तो गैर कानूनी होती है लेकिन ये बात लीगली आप नहीं कह सकते कि गैर कानूनी इस मुकदमा चलाया क्योंकि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था
इसका तो मतलब यही निकलता है कि फिर टोनी ब्लेयर पर मुकदमा नहीं चल सकता
टोनी ब्लेयर पर मुकदमा नहीं चल सकता लेकिन जो ब्लेयराइट हैं आज लेबर पार्टी को एहसास करना चाहिए कि टोनी ब्लेयर ने लेबर पार्टी को इलेक्शन तो जीता होगा लेकिन उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं लेबर पार्टी की तबाही का जिम्मेदार टोनी ब्लेयर है
फिर शायद ये भी जाहिर होता है कि इस जंग के लिए कानूनी तौर पर किसी एक शख्स को या काबीना को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता
जंग के लिए जिम्मेदार तो ठहराया जिसने जंग को जो जिसने टोनी ब्लेयर को इफेक्टिवली जिम्मेदार ठहराया कि उन्हें जंग में नहीं जाना चाहिए था अनजस्टिफाइड ब्रिटिश फोर्स न सिर्फ ये कि जंग उसके जंग के दौरान जो क्रिटिसिज्म है कि तैयारी नहीं थी ब्रिटिश फोर्सेज को प्रॉपर हथियार नहीं दिए गए थे ये सब टोनी ब्लेयर की जिम्मेदारी है जंग और ये कि अलकायदा को तकवीत मिली तो जाहिर है जो आदमी इसका फोर्स फ्रंट पे था वो जिम्मेदार है
लेकिन कानूनी तौर पे अदालत में नहीं जा
सकता लेकिन पॉलिटिकली इसका बड़ा सीरियस रिपरकशन होंगे लेबर पार्टी पे भी और आइंदा के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट आइंदा के लिए रिपोर्ट क्लियर करती है कि अब आप जंग पे आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि वरना सीरिया पे भी जंग पे जाना चाहते थे लीबिया पे गए लेकिन अब नहीं हो सकता ये आसानी से
ये थे कानूनी अमूर के माहिर बैरिस्टर सबतुल्ला कादरी इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद सियासी तौर पर बरतानिया में क्या असरात मुरतब होंगे इसका जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की बरतानिया की बाथ यूनिवर्सिटी में तारीख और बैन अल-अक़वामी उमूर के प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मलिक से और उनसे पूछा कि टोनी ब्लेयर की सियासी और तारीखी तौर पर साख खराब हो गई है लेकिन क्या इनके सपोर्टर्स इनके हामी जिन्हें ब्लेयराइट्स कहा जाता है क्या उनकी सियासी पोजिशन भी मुतासर होगी
बज़ाहिर तो यही लगता है कि टोनी ब्लेयर काफी अरसे से इरोड हो रहे हैं जब गोर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी टोनी ब्लेयर जो थे वो सियासत से विजिबल नहीं थे सामने नहीं थे और उसके बाद वो ज्यादा अरसा उन्होंने इसराइल में गुजारा है अब जब से ये चिलकट रिपोर्ट आने की इत्तलाआत शुरू हुई तो टोनी ब्लेयर ने थोड़ा बहुत अपने आप को डिफेंड करने के लिए असर्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही उनके जो ब्लेयराइट्स जिन्हें आप कहते हैं पार्लियामेंट में वो भी एक्टिव हो गए हैं क्योंकि जेरमी कोबन जो हैं वो اس اینٹی وار موومنٹ کے لیڈر تھے
جی.
تو اس سے بلیئر رائٹس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ صرف ٹونی بلیئر تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ جیرمی کوربن کی قیادت میں باقی لوگ بھی جو ہیں اور ینگر لوگ خاص طور پہ اور اینٹی وار جو کوالیشن تھا وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا تو اس سے صرف ٹونی بلیئر کی پولیٹیکل پروفائل افیکٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں اس وقت کی جو کیبنٹ کے لوگ تھے یا ابھی تک جو ان کے سپورٹرز ہیں اور پارلیمنٹ موجود ہیں ان کی پوزیشن کافی حد تک کمپرومائز ہو سکتی ہے.
کہ اگر ٹونی بلیئر اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو کیا ان پر مقدمہ چل سکتا ہے؟
وہ اپوزیشن اور باقی لوگ جو ہیں جو کرٹکس ہیں اور خاص طور پہ جن کے بچے اور بچیاں عراق میں مارے گئے ہیں جو برٹش سولجرز ہیں وہ تو کافی عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ وار کرمینل ہیں. ایس این پی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ مقدمہ چلانا چاہیے. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہالینڈ میں دی ہیگ میں جو انٹرنیشنل کرمینل کورٹ ہے اس میں ان کو لے جانا چاہیے. تو اس قسم کی یہ ڈیمانڈ تو ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ برٹش ٹریڈیشن میں ایک فارمر پرائم منسٹر کی حیثیت سے اور ان کے جب اتنے سپورٹرز بھی موجود ہیں لیبر پارٹی میں اور اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے اور اس میں انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے اس زمانے کی
جی.
تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے لیکن اس سے پریشر جو ہے وہ اس وقت کافی بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اگرچہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز فریگمنٹیشن کا شکار ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس سے ٹونی بلیئر جو ہیں وہ بچ نکلیں.
اچھا یہ بتائیں کہ چلکوٹ رپورٹ سیاسی طور پر حالات پر کس طرح نظر انداز ہوگی؟ کیا مستقبل میں برطانیہ کے لیے کسی جنگ پر جانا مشکل ہوگا؟
اس کے دو یا تین میں کنسیکوئنسز دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹونی بلیئر اور ان کے جو ساتھ لیبر سپورٹرز تھے اور کچھ حد تک جو کنزرویٹو پارٹی کے اس وقت ممبرز تھے جن میں ڈیوڈ کیمرن تھے ان پہ کافی حد تک نظر لگے رہا ہے کہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو رش کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئندہ اس قسم کے ڈیسیژن کرنے سے پہلے سارے پروز اینڈ کانس دیکھے گی کیونکہ یہ ایک نئی ٹریڈیشن بن گئی ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ڈیمانڈ پڑ رہی ہے اور جیرمی کوربن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کو ویک کیا ہے اس وار نے. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو مزید وار ہوئی ہیں لیبیا میں ہوئی ہے یا روس نے جو حملے کیے ہیں یوکرین پہ یا کرائمیا پہ اس سے یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ سائڈ لائن ہوگی. تو میرے خیال میں بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لا کو بین الاقوامی قانون کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور تیسری جو میرے خیال میں ہے وہ ٹونی بلیئر کی پہلے ہی کافی حد تک ان کی جو پرسنالٹی تھی اور پالیٹکس تھی وہ بروز تھی. تو اب کافی حد تک ان کے لیے کوئی پولیٹیکل فیوچر برٹن کے اندر نظر نہیں آتا.
اچھا تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ اس رپورٹ سے کیا برطانیہ کی مشرق وسطی میں خارجہ پالیسی پر کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی تبدیلی آئے گی؟
خارجہ پالیسی پہ بھی اثر نہیں پڑے گا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا جس کو اسپیشل ریلیشن شپ کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ تینوں پہ نظر لگ رہا ہے.
اچھا.
اور تینوں کو بہت ساری اپنی ہاؤس ری چیک کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایسے میکینزم اور ایسے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی پبلک اکاؤنٹیبلٹی میں ان پہ حرف نہ آ سکے. تو ایک لحاظ سے تو اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل چیک اپ ہوگا. پارلیمنٹ کو اپنا رول جو ہے اس قسم کے موقع پر دوبارہ سوچنا پڑے گا. پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو زیادہ ریسپانسیبل ہونا پڑے گا اور انٹیلیجنس جو ہے اس قسم کی سیکیورٹی میئرز پہ اس کو زیادہ پرسٹین اور زیادہ کنکریٹ ہونا پڑے گا. اور ساتھ ہی میرے خیال میں جو برٹن کی ملٹری فورسز ہیں نیوی ہے ایئر فورس ہے اور آرمی ہے آئی تھنک وہ بھی اس بارے میں آپ آئندہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ انہیں غلط قسم کے ملٹری ایڈونچرز پہ تو نہیں لے گئی. تو میرے خیال میں ان ہاؤس تھنکنگ جو ہے ان ہاؤس کریکٹو میئرز جو ہیں وہ ضرور ہوں گے.
اچھا کیا اس قسم کی انکوائریاں پاکستان جیسے ملک میں بھی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ مشرقی پاکستان کارگل یا ایپٹ آباد وغیرہ.
پاکستان میں ایک ٹریڈیشن تو ہے کہ انکوائری ہوتی ہے لیکن ایک یہ ہے کہ مکمل انکوائری نہیں ہوتی اور نمبر ٹو یہ ہے کہ انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ برسر عام پیش نہیں کی جاتی. تو بہت ساری انکوائریز ہیں. ایون حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے وہ کس ہندوستان میں پہلے پبلش ہوئی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہر ملک کی اور خاص طور پہ جمہوری ملکوں میں اور جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے یا ملک کی پرسٹیج انوالو ہوتی ہے یا ملک کے ایسٹس انوالو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ 1971 کا ایسٹ پاکستان کا ہے یا ایون جو ملٹری کو ہوئے ہیں لگاتار اور سب سے ریسنٹلی جو کارگل کا واقعہ ہوا ہے. تو ان واقعات کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا وہ میرے خیال میں ملکی مفادات میں بھی نہیں ہے اور ان افراد اور ان اداروں کے حق میں بھی نہیں ہے جو اس ملک کی دفاعی اور خارجہ یا اندرونی پالیسیاں چلاتے ہیں. تو ضرور پاکستان میں اور باقی ممالک میں اس قسم کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, وہ ہونی چاہیے اور کم از کم پبلک اویئرنیس جو ہے وہ ہونی چاہیے. خاص سے کوئی کسی کسی کو پنشمنٹ نہ ملے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سارے راز جو ہیں وہ افشا ہونے چاہیے.
یہ تھے برطانیہ کی بات یونیورسٹی میں تاریخ اور بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک. آگے بڑھنے سے قبل اگر ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ڈالیں تو شہ سرخی ہے, عراق پر حملے سے ڈاکٹر قدیر نیٹورک ختم کرنے میں مدد ملی. یہ کہنا ہے سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کا, جن کے دور میں برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق پر لشکر کشی کی. اگر آپ یہ تفصیل پڑھنا چاہیں یا ان سے متعلق تصاویر دیکھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی زبول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
فٹبال کے یورو 2016 مقابلوں کا پہلا سیمی فائنل آج ویلز اور پرتگال کے درمیان کھیلا جائے گا. اس میچ میں عصر حاضر کے دو بڑے فٹبالرز کرسٹیانو رونالڈو اور گیرتھ بیل بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. یہ ویلز کی ٹیم کا 1958 کے بعد کسی بڑے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں کھیلنے کا پہلا موقع ہے, جبکہ پرتگال کی ٹیم 5 یورو چیمپئن شپ مقابلوں میں چوتھی مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی ہے. انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے دورے کا دوسرا فرسٹ کلاس میچ 8 جولائی سے سسیکس کاؤنٹی کے خلاف کھیلے گی, جبکہ سمرسیٹ کاؤنٹی کے خلاف پاکستان کا پہلا میچ ڈرا ہو گیا تھا. اس میچ میں پاکستان کی جانب سے یونس خان اور اظہر علی نے سینچریاں سکور کی, جبکہ اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر نے پہلی اننگز میں 3 اور دوسرے میں 1 وکٹ حاصل کی. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجا کا کہنا ہے کہ محمد عامر کو انگلینڈ کے دورے میں تماشائیوں کے نامناسب رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا.
انگلینڈ میں سچویشن مختلف ہے, مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو ہاسٹیلیٹیز ملیں گی. یہ ہیڈ لائنز ملیں گی مگر ہاسٹیلیٹیز نہیں ملیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اپنے آپ کو یہ ری ڈیفائن, ری ماڈل کر کے, ری انوینٹ کر کے واپس کرکٹ میں یہ آئے ہیں, تو ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی ملے گا اور آئی تھنک ان کو محبت بھی ملے گی.
رمیز راجا کا تفصیلی انٹرویو جمعے کو کھیل کے میدان میں سنیے گا. ارجنٹینا کے مشہور فٹ بالر لائنل میسی کو اسپین کی عدالت نے ٹیکس فراڈ کیس میں 21 ماہ قید کی سزا سنائی ہے. ادھر جنوبی افریقی ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو عدالت نے 6 سال قید کی سزا سنائی ہے. ان پر ان کی گرل فرینڈ کے قتل کا الزام عائد تھا. ومبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی 4 سیمی فائنل سرینا ولیمز, الینا وزنینا, اینجلے کیربر اور وینس ولیمز ہیں, جبکہ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے آج مردوں کے کوارٹر فائنل میں فرانس کے جوویل فرائٹ سونگا کا سامنا کریں گے. ٹور دی فرانس سائیکل ریس میں برطانیہ کے کرس فروم ٹاپ سائیکلسٹ سے 20 سیکنڈ پیچھے 5ویں نمبر پر ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. دنیا بھر میں عید الفطر کیسے منائی گئی اور کیا راجیو گاندھی کی صاحبزادی پرینکا گاندھی بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کو دوبارہ طاقتور بنا سکیں گی؟ آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. اب سربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنتے ہیں عبداللہ فاروقی سے.
عراق کی جنگ سے متعلق سرکاری انکوائری کی رپورٹ کہتی ہے کہ برطانیہ نے عراق پر حملے میں شامل ہونے سے پہلے تمام پرامن طریقوں کو استعمال نہیں کیا تھا اور عراق کے بارے میں پالیسی خامیوں پر مبنی انٹیلیجنس رپورٹس اور تجزیوں پر تشکیل دی گئی تھی۔ ادھر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس رپورٹ پر کہا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ صدام حسین کو ہٹانا بہتر تھا۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ ڈھاکہ کے کیفے پر حملے میں جس شخص کو حملہ آور کے طور پر شناخت کیا گیا تھا اسے درحقیقت یرغمال بنایا گیا تھا۔ شام کی فوج نے ایک طرفہ طور پر ملک میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے جو جمعے کے روز ختم ہوگی۔ اور وینزویلا کی کم از کم 500 خواتین سرحدی رکاوٹیں پار کر کے اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے لیے کولمبیا میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروق کی اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ آج سربین کا بڑا موضوع ہے عراق کی جنگ کے متعلق برطانیہ میں سرکاری انکوائری، جس کے مطابق برطانیہ کو صدام حسین سے فوری خطرہ نہیں تھا اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یا عراق کے بڑے تباہی والے ہتھیاروں سے درپیش خطرات کی سنجیدگی کے بارے میں رائے کو جس یقین کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اسے ثابت نہیں کیا گیا۔ یہ کہنا ہے سر جان چلکوٹ کا، جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے عراق پر حملے میں شامل ہونے سے پہلے تمام پرامن طریقوں کو استعمال نہیں کیا تھا اور یہ کہ فوجی آپریشن آخری حل نہیں تھا۔ عراق پر اس حملے سے خود عراقیوں پر کیا اثر پڑا؟ جب بغداد میں صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کا مجسمہ گرایا گیا تو خادم الجبوری بھی وہاں موجود تھے۔ خادم الجبوری صدام حسین کی موٹر سائیکلوں کی مرمت کیا کرتے تھے، لیکن انہیں صدام حسین کے دور اقتدار میں ہی 1.5 سال قید کی سزا سوئی۔ صدام حسین کے مجسمے کو گرانے والے خادم الجبوری اب کیوں پچھتا رہے ہیں؟ آئیے انہی سے سنتے ہیں۔
اب جب میں مجسمے کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور شرم آتی ہے۔ میں خود سے پوچھتا ہوں، میں نے کیوں اس مجسمے کو گرایا؟ میں اس کی تعمیر نو کرنا چاہوں گا، میں اسے واپس کھڑا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس وجہ سے کہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ میرے خاندان کے 14-15 سے زائد افراد صدام کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اس لیے میں خوش تھا جس دن امریکی آئے اور ہمیں صدام کی ظالمانہ حکومت سے چھٹکارا ملا۔ جب میں نے سنا کہ امریکی بغداد کے مضافات تک پہنچ گئے ہیں تو میں بہت خوش ہوا اور اپنا ہتھوڑا لے کر اسکوائر پہنچ گیا جہاں مجسمہ کھڑا تھا، اور میں نے اس پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ میں اسے توڑ دینا چاہتا تھا۔ مجسمے کے نیچے گرنے سے پہلے ایک فوجی نے اس کے چہرے پر امریکی جھنڈا لگایا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے عراق کی پرچم لگانے کو دیا، لیکن پھر ہر برس حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ کرپشن، اندرونی رسہ کشی، قتل عام اور لوٹ مار، تباہی۔ صدام نے لوگوں کا قتل کیا، لیکن موجودہ حکومت کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں نظر آتا۔ صدام تو چلا گیا، لیکن اس کی جگہ اب 100 صدام آ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عراق کو ہم سے چرا لیا گیا ہے۔ اور جب انہوں نے بغداد کے زوال کی بات کی تو مجھے ان لفظوں نے دکھ پہنچایا۔ کوئی شک نہیں کہ بش اور بلیئر جھوٹے ہیں۔ انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا اور ہمیں واپس قرون وسطی یا اس سے بھی پہلے کے زمانے کی طرف دھکیل دیا۔ اگر میں مجرمانہ ذہن والا ہوتا تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرتا۔
صدام حسین کی موٹر سائیکلوں کے مکینک خادم الجبوری کی کہانی۔ عراق میں جنگ پر ہونے والی انکوائری میں اس جنگ کے قانونی جواز کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ یہاں جائزہ لیتے ہیں کہ اس جنگ میں برطانیہ کے اتحادی ملک امریکہ میں کیا اس طرح کی کوئی بحث ہو رہی ہے، اور کیا صدر بش کو بھی ایسی انکوائری کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہی سوال میں نے پوچھا مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری سے۔
دیکھیں، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو اس لیے نہیں رہی کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں طویل جنگ کی ایکسپیرینس ہے یہ جہادیوں کے خلاف۔ پہلے القاعدہ تھی، اب داعش ہے، بلکہ کیونکہ یہ کہ دونوں ہیں اس ماحول کے اندر یہ جو انٹروسپیکشن کا جو ویو ہوتا ہے یا اس طرح کے کوئی جو ویو پوائنٹس ہیں وہ بڑے
अकलियती जो है व्यू पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा जो है उनको पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि पूरी कौम जो है वो एक जगह पे यकजा होती है कि देखें हम हालत जंग में हैं और हालत जंग के अंदर जो है इस किस्म की खुद पर तनकीद जो है वो उसके लिए जो है कोई खास स्पेस नहीं होता।
अमरीका की जो पॉलिसी मशरक मुस्ता के लिए बनी थी जो आज भी जारी है, खासकर हुकूमतें बदलने के लिए, क्या चिलकॉट रिपोर्ट के आने के बाद इसमें कोई तब्दीली आ सकती है?
मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि एक ये अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से एक गैर मुल्की जो है रिपोर्ट है, गो के जो है वो एक बहुत बड़ा हलीफ है बरतानिया, लेकिन फिर भी ये गैर मुल्की रिपोर्ट तसव्वुर की जाती है। फिर यह कि जो जियो पोलिटिकल इंपेरेटिव्स होते हैं ये बहुत सारे लोग, मैं इनमें बहुत सारे माहिर मुबस्सरीन को भी शामिल करना चाहूंगा और जो लोग थिंक टैंक्स में या जो है मीडिया पे आते हैं या एकेडमिक स्टडी करते हैं इन इश्यूज की, वो एक चीज भूल जाते हैं बार बार, और वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो फर्द वाहिद पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। यानी गोया मेरा कहने का मकसद ये है कि सुदूर और वज़राए आज़म जो हैं
जी
वो नहीं कर सकते जो चाहते हैं, वो करते हैं जो उनको करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो जियोपॉलिटिकल जो है हालात होते हैं, जो रियलिटीज होती हैं, वो मजबूर कर देती हैं। जैसे साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं, वो जब अपना ओहदे पे फाइल हुए थे तो उनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच है जून 2001 में वेस्ट पॉइंट जो अमेरिका की मिलिट्री एकेडमी का है, वहां पर उन्होंने स्पीच दे के कहा था कि हमें नेशन बिल्डिंग से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, हम दूसरे मुल्कों में जाके उनके जो है नेशन बिल्डिंग का किरदार अदा करें। लेकिन देखें चंद ही माह के बाद सितंबर 11 के वाकयात होते हैं और उनको वही करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाह रहे थे। फिर आप सदर ओबामा की भी मिसाल ले लें। सदर ओबामा आए और उन्होंने कहा भाई कि हमारे मसाइल जो मशरक वस्ता और दीगर इस्लामी ममालिक को लेके हैं वो इस वजह से हैं कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, मैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक करूंगा। वो उनके साथ जरूर उन्होंने कोशिश की ताल्लुकात ठीक करने की, कायरो में जाके स्पीच दी, तुर्की में जाके स्पीच दी, ईरान के साथ जो है हाथ बढ़ाया उन्होंने, लेकिन देखें उनको करना वही पड़ा जो अपना जो हालात में उनको मजबूर किया। सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो सदर ओबामा के दौर में हुई हैं, और अपना कोई खास पॉलिसियों के अंदर फर्क नहीं आता एक फर्द वाहिद से दूसरे फर्द वाहिद तक।
अच्छा, अमेरिका के जो मौजूदा इंतखाबी माहौल है इसमें चिलकॉट रिपोर्ट इलेक्शन इशू बन सकती है, क्योंकि अमेरिका में कई ऐसे खानदान हैं जिनके रिश्तेदार इराक की जंग में हलाक हुए हैं और वो अब इंसाफ मांग रहे हैं।
जी हो सकता है ये देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका बिल्कुल कोई असर नहीं होगा, डिबेट का हिस्सा बनेगी, लेकिन ये बात याद रहे कि इस वक्त जो है जो हालात हैं अमेरिका के अंदर वो जंग को लेकर है, जंग के जो सूरत हाल है उसके साथ उनकी जो है वो पूरा डिबेट जो है वो जुड़ा हुआ है और फिर इलेक्शन के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो रही है और वो ये है कि दाइश जो है वो अक्सर हलकों में ये बात की जाती है कि जब तक अमरीका ने इराक पे हमला नहीं किया था तो दाइश का नामो निशान नहीं था, दाइश ने जन्म ही वहीं पर लिया, तो इस बात को लेकर बात आगे बढ़ रही है। लेकिन चूंकि कोई कैंडिडेट चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो वो वीक नहीं नजर आना चाहते, क्योंकि उनके मुखालफीन जो हैं वो फिर उनको कहेंगे कि देखें ये सिक्योरिटी के ऊपर खासे वीक है। तो इवन अगर कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन है तो उसकी जो नेचर है वो बड़ी मान सी है, क्योंकि वो इलेक्शन के साइकिल को फॉलो कर रही है, सिक्योरिटी के इशू को फॉलो कर रही है, और जो मजमूई तौर पर माहौल बना हुआ है वो उसका जो है उसके अंदर वो डिस्कोर्स जो है वो शेप होता है।
ये थे टोरंटो से कामरान बुखारी। मगरबी ताकतों की जानिब से मशरक वस्ता में हुकूमत तब्दील करने या रजीम चेंज की पॉलिसी ने खत्ते पर गहरे असरात छोड़े हैं। इसका जायजा लेने के लिए मैंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से बात की जो इस्लामी ममालिक के अमूर पर गहरी नजर रखते हैं, और इनसे पूछा कि बरतानिया में जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंग का कानूनी जवाब बहुत कमजोर था, इस रिपोर्ट के इराक और शाम पर क्या असरात पड़ेंगे?
चिलकॉट रिपोर्ट जो आई है इससे मुझे नहीं लगता कि इराक या सीरिया की सियासत पे कोई डायरेक्ट असर होगा, लेकिन इस पे जरूर बरतानिया की सियासत पे जरूर असर होगा, टोनी ब्लेयर के फ्यूचर पे भी शायद इस पे असर हो सकता है, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे अभी यूं कह सकते हैं कि आप टोनी ब्लेयर को वार क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत कंडेम करती है और खासतौर पर टोनी ब्लेयर को टारगेट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक के जो सबसे बड़ा जो रीजन आप देखें कि टोनी ब्लेयर का सेल्फ बिलीफ था और उनका ये बिलीफ के अमेरिका के पॉलिसीज को वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते। रिपोर्ट की जो 145 पेज की जो समरी तकरीबन 12 वॉल्यूम्स की तो रिपोर्ट है, ये वो कई चीजें बताती है बेसिकली कि शुरू से ये इराक की जो जंग थी वो एक हद तक इलीगल थी।
अच्छा, तो अमेरिका और बरतानिया की जो हुकूमत तब्दील करने की है जो या रजीम चेंज करने की पॉलिसी है, इसके कोई हामी रह जाएंगे?
देखिए, रजीम चेंज तो छोड़ दिए आप, डेमोक्रेसी प्रमोशन के भी आप कोई हामी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अभी आज अमेरिका की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है नेशनल इंटरेस्ट, उसमें महमूद अय्यूब लिखते हैं कि शायद अमेरिका को अब मिडल ईस्ट से डिसएंगेज हो जाना चाहिए। तो अब वो दूर की बात कि वहाँ की सियासत पे वो इन्फ्लुएंस करे, तो आप देखेंगे कि एंगेजमेंट के बजाय डिसएंगेजमेंट की तरफ ज्यादा असर होगा। अभी जो ब्रेक्सिट का जो वोट हुआ है बरतानिया में यूरोप से अलहदा होने का, बाद कई लोग जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहते हैं, उनकी एक वजह ये थी कि वो जो मुसलमान इमिग्रेंट्स आ रहे हैं सीरिया से, तुर्की से, इराक से, वो बरतानिया ना आए, ये उम्मीद थे कि अगर यूरोप से अलग हो जाए तो ये मुसलमान रेफ्यूजी से बच जाएंगे। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि रिजीम चेंज तो छोड़ दें आप, एक्सटेंसिव मिडल ईस्ट के साथ भी एंगेजमेंट नहीं नजर आएगा उतना जितना पहले हुआ करता था।
अच्छा, मशरक़ वस्ता के जो डिक्टेटर हैं, जो हुक्मरान हैं, अपने अपने मुल्कों में जमहूरी तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर ऐसे में मगरबी ताकतें इन खत्तों में बेहतर तब्दीली कैसे लेकर आ सकती हैं, क्या कर सकती हैं?
देखिए, हर चीज की कोशिशें कर चुके हैं, रिजीम चेंज बाय फोर्स की कोशिश कर चुके हैं इराक में जो फेलियर था, रिजीम चेंज बाय सैंक्शंस कोशिश कर चुके हैं ईरान में और इराक में, वो भी फेल हो गया, रेजिम चेंज बाय फॉरेन एड जो इजिप्ट में और जॉर्डन में कोशिश की गई वो भी बदल गए। लेकिन इजिप्ट को देखें, जॉर्डन को देखें, कुछ हद तक मोरक्को को देखें, तो यहाँ पर जो नॉन मिलिट्री एड आई है वेस्टर्न ममालिकों से
जी,
वो बहुत हद तक सिविल सोसाइटी को मजबूत करने में कामयाब रही है।
अच्छा,
तो इन दैट सेंस अगर आप 2011 का जो अरब स्प्रिंग के जो रेवोल्यूशन थे, जो ग्रुप्स वहां से एमर्ज हुए, अगर आप उनकी लैंग्वेज सुने, उनकी जो रेटरिक थी वो सुने, तो आपको साफ लगेगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी प्रमोशन का असर जरूर हुआ है, लेकिन उन इदारों का असर हुआ जो एनजीओज हैं, जो यूएसएड जैसे लोग जो एड के थ्रू काम किए, ये कि मिलिट्री और दूसरे प्रेशर के वजह से ये आइडिया, बेसिकली डेमोक्रेसी एक आइडिया है और उस आइडिया को कन्विंस करना चाहिए दूसरों को कि ये आइडिया अच्छा है। और अमेरिका की करंट पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप जैसे कैंडिडेट, जॉर्ज बुश जैसे कैंडिडेट, कैमरन जैसे कैंडिडेट, कनाडा में हार्पर जैसे कैंडिडेट, ये इस्लामोफोबिक कैंडिडेट्स वगैरह आने से डेमोक्रेसी की जो शाइन है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो वेस्टर्न ममालिकों को दो चीजें करनी चाहिए, एक तो एक के आइडियाज प्रमोट करें रिलीजियस प्लूरलिज्म के, डेमोक्रेसी के, टॉलरेंस के, इंटरफेथ रिलेशन के, और दूसरी मिसाल भी पेश करें इन सारी चीजों की। तो खाली डेमोक्रेसी पे लेक्चर देने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस भी करें अपने सोसाइटीज में। और जिस तरह से अब एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक लीडर्स एमर्ज हो रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में, इससे डेमोक्रेसी की जो अपील है वो थोड़ी कम हो गई है नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। और इजिप्ट का भी जो एग्जांपल अगर आपको याद होगा, उस एग्जांपल से ये भी साबित हुआ है कि डेमोक्रेसी की भी जो उम्मीदें थी वो थोड़ी कम हो गई हैं। मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी ट्राई कर ली 2 साल के लिए, उसके बाद फिर वापस डिक्टेटरशिप पे आ गए। तो एक तरह से डेमोक्रेसी इजिप्ट में जरूर फेल हो गई, इसलिए ट्यूनिशिया का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी बहुत अहम हो गया है डेमोक्रेसी के मुस्तकबिल के लिए मशरक वस्ता में।
ये थे अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में बैन अल-अक़वामी उमूर के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। امریکی صدر باراک اوباما نے اب سے کچھ دیر قبل افغانستان میں امریکی افواج کی تعیناتی کے بارے میں ایک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں اگلے برس امریکی افواج میں کمی نہیں کی جائے گی۔ صدر اوباما نے یہ اعلان وائٹ ہاؤس میں ایک خطاب کے دوران کیا۔ واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے اس وقت براہ راست ٹیلی فون پر ہم سے بات کر رہے ہیں۔ برجیش، اوباما کے خطاب کی کیا تفصیل ہے؟
دیکھیں خالد، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ان کے ٹرم کے ختم ہونے کے بعد یعنی 2017 میں افغانستان میں صرف 5,500 امریکی فوجی رہ جائیں گے، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ وہاں 8,400 فوجی برقرار رہیں گے۔ اس وقت افغانستان میں 9,800 امریکی فوجی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1,400 کی کٹوتی ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو بچے ہوئے فوجی ہوں گے وہ زیادہ تر کابل میں رہیں گے، سفارت خانے اور دوسری عمارتوں کو سیکورٹی فراہم کریں گے، لیکن آج اوباما نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی جو مشن ہے وہی اگلے سال برقرار رہے گا، یعنی افغان فوج کو تربیت اور مشورہ دینے کا کام اور دہشت گردی کے خلاف کاروائی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلال آباد اور کندھار میں جو فوجی ٹھکانے ہیں وہاں سے وہ افغان فوج کو فضائی اور زمینی مدد دینا جاری رکھیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یہ یقین ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے ان کے بعد جو بھی صدر بنتا ہے اسے ایک ٹھوس بنیاد ملے گی آگے کی حکمت عملی کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف کاروائی کے لیے بھی ایک لچیلا پن ملے گا۔ اور ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان ایک سیاسی سمجھوتے پر پہنچیں اور خطے کے سبھی ملک دہشت گردی اور شدت پسندوں کو ان کے محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کریں۔
شکریہ۔ واشنگٹن سے ہمارے نامہ‌نگار برجیش اپادھیائے۔
سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراخ کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کی علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ آج عید کے روز بھی جاری رہا۔ اس موقع پر ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گزشتہ کئی سال سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے زیر اہتمام عید کے دن بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کوئٹہ میں پریس کلب کے قریب قائم کیمپ میں نہ صرف علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا بلکہ اس کے ساتھ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے، لیکن جب لوگوں کے رشتے دار بڑی تعداد میں لاپتہ ہوں تو پھر خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے؟
ہر سال ہم عید تو نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لخت جگر جتنے بھی ہیں اس وقت لاپتہ ہیں اور مسخ شدہ لاشیں ان کی ملی ہیں، تو اس لیے ہم یہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم نے ایک مظاہرہ کیا اور احتجاج کیا۔
بلوچستان میں پہلے سخت گیر موقف کی عامل قوم پرست جماعتوں اور لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے زیر اہتمام مظاہروں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی، لیکن اب ان میں شرکا کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماما قدیر اس کی وجہ خوف کو قرار دیتے ہیں۔
فورسز ایجنسیاں لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ بھوک ہڑتال کیمپ نہیں جائیں، آپ مظاہروں پہ نہیں جائیں، جس طرح آپ لوگوں کے پیش رو جو تھے ان کو ہم نے اٹھایا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا، تو لہٰذا اس یہ وجہ ہے کہ لوگ کم آتے ہیں مظاہروں میں۔
ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
دیکھیں ہماری جو فگر ہے اس وقت صحیح معنوں میں جو ہم ڈور ٹو ڈور بھی جا کے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اس وقت ہمارے 35,000 کے قریب لاپتہ, تو گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ہمیں اٹھاتا بھی ہے مارتا بھی ہے اور لاپتہ بھی کرتا ہے, وہ یہ فگر کیا کہ وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم اور بعض بلوچ کانفرنس جماعتوں کے دعووں کے برعکس محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 سے 200 کے لگ بھگ ہے. بلوچستان حکومت کے ترجمان انور الحق کاکڑ کا یہ موقف ہے کہ بعض عناصر اس معاملے کو ریاست اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپگنڈا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں آج مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عید الفطر روایتی طریقے سے منایا جا رہا ہے. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بعض شہروں میں لوگوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی. اسلام آباد سے ہماری ساتھی ارم عباسی آپ کو بتائیں گی کہ پاکستانی سیاستدانوں نے عید کیسے منائی.
بڑے عرصے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان بھر میں عید ایک ہی دن منائی جا رہی ہے. چاند کی تلاش میں گزشتہ روز روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب نے اپنے سامنے لگے کیمراز کی پرواہ کیے بغیر صحافیوں کو کھری کھری سنا دی کہ چاند کے بارے میں اطلاع دینا ان کا کام ہے نہ کہ صحافیوں کا. بیشتر پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر پاکستان میں چاند دیکھنے کے جدید طریقے جو کہ 21ویں صدی کی عکاسی کرتے ہیں کب استعمال کیے جائیں گے. خیر چاند نظر آ گیا اور آج تمام پاکستانی عید کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو پاکستان کے سیاست دانوں نے عید کیسے منائی؟ وزیراعظم پاکستان نواز شریف علالت کے باعث تحال لندن میں ہیں. سرکاری سطح پر ابھی تک ان کی واپسی کا اعلان نہیں کیا گیا, لیکن وزیراعظم نے لندن سے عید کا پیغام بھجوایا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر وہ ملت اسلامیہ کو بالعموم اور پاکستانی قوم کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے پیغام میں مزید کہا کہ عید کے دن وہ ان لوگوں کو نہیں بھلا سکتے جو اپنے پیاروں سے دور وطن کی خاطر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. پاک فوج, پولیس, ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان شب و روز دفاع وطن میں مصروف ہیں. ان کے تہوار ہماری خوشیوں کو محفوظ بنانے, امن و امان کو یقینی بنانے اور شرپسندی کا خاتمہ کرنے میں گزرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اور اہل وطن کی طرف سے عید کی ساری خوشیاں ان کے نام کرتے ہیں. ان کی صاحبزادی مریم نواز عید لاہور میں منا رہی ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سب کو عید مبارک کہا اور لکھا کہ میڈیا کے مطابق وہ لندن میں ہیں مگر وہ اصل میں لاہور میں ہیں اور وہ لاہور میں ہی عید منائیں گی. لاہور کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی لاہور میں ہی نماز عید ادا کی, جس کے بعد انہوں نے بچوں کے ہسپتال کا دورہ کیا. جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو عید دبئی میں منا رہے ہیں. طالبان کی قید سے حال ہی میں رہا ہونے والے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی نے اپنے آبائی علاقے ملتان میں عید کی نماز پڑھی. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما مختوم جاوید ہاشمی نے ملتان میں عید گاہ میں نماز ادا کی. مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب میں بم دھماکوں کی مذمت کی اور ملک سے باہر تمام پاکستانی سیاستدانوں کو وطن واپس لوٹنے کے لیے کہا. کراچی کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے گھڑی خدا بخش میں عید کی نماز پڑھی, جس کے بعد وہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے گئے. قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں عید منائی, جبکہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے کراچی میں جناح گراؤنڈ عزیز آباد 90 میں اجتماعی نماز عید ادا کی. لیکن پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا وزیرستان میں قبائلیوں کے ساتھ عید منانے کا فیصلہ سب پر حاوی رہا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے ISPR نے سیاست دانوں کے ملک سے باہر ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا. ڈی جی ISPR نے نہ صرف وزیرستان میں جنرل راحیل شریف کی پہلے سپاہیوں اور پھر قبائلیوں کے ساتھ ملاقات کی تصاویر ٹویٹر پر شائع کی, بلکہ جنرل راحیل شریف کا قبائلیوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کی فوٹیج بھی بنائی گئی اور وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے اب دستیاب ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان میں لوگ عید بھرپور انداز میں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے میں مصروف ہیں, لیکن ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں مسلسل منسوخ کر دی جاتی ہیں. اس بار بھی یہ اہلکار شاہراہوں اور مساجد کے باہر پہرہ دیتے رہے تاکہ شہری امن و چین سے عید منا سکیں. حفاظت پر تعینات ان پولیس والوں سے ملیے لاہور سے صبا اعتزاز کی اس رپورٹ میں.
पाकिस्तानी आज खास कपड़े पहनकर ईद का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन हेड कांस्टेबल मोहम्मद नजीर अपनी वर्दी दुरुस्त कर रहे हैं, बूटों के तस्मे बांध रहे हैं। मुल्क भर में ईद का जश्न है, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए खसूसी ड्यूटी का दिन। बेशतर पुलिस अहलकार इस साल भी घर वालों के साथ ईद नहीं मना सकेंगे। हेड कांस्टेबल मोहम्मद नजीर का कहना है,
जब हमारी जहाँ ड्यूटी है लाहौर में, लाहौर वालों की ईद अच्छी हो गई तो हमारी ईद होगी। हम जब भी घर जाएंगे हमारी उसी वक्त ईद हो जाती है। हम किसी को रोकते हैं, चेक करते हैं, किसी को जल्दी होती है, किसी के बच्चे होते हैं साथ, इस पे आपको करते हैं, लेकिन उनको समझाते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बात के लिए खड़े हैं। प्रॉब्लम है जैसे फैमिली सुबह टैक्सिंग में है, हम ड्यूटी यहाँ करते हैं, लोग भी मिसबिहेव करते हैं और उनको ब्रीफ करते हैं, वो बात समझ जाते हैं, अगर अच्छी जबान इस्तेमाल करें वो लोग समझ जाते हैं। क्या अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, चौकस होकर देखते हैं कौन सा आदमी, किस किस्म का आदमी आ रहा है। ये सब पहले अपने आप को सेव करेंगे फिर ही दूसरा सेफ होगा। आने वाले को दूर से देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके जिस्म में क्या चीज़ है, वो नज़र आ जाती है।
आपके कोई
कॉलीग्स
या जानने वाले शहीद हुए हैं या कोई जिनको आप जानते
हैं? वो दोस्त मेरे हुए हैं पहले, जो हाईकोर्ट बम धमाका हुआ उसमें।
इस वक्त आपकी
जज्बात दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। हमारे कॉलीग हमारे साथ ड्यूटी करते थे, अच्छे दोस्त थे।
में हाल ही में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात के बाद ईद के दिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। एक बार फिर अहलकारों की छुट्टियां मंसूख हो चुकी हैं। शहर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए पुलिस की तादाद महज 22,000 है। लाहौर पुलिस अपनी महदूद तनख्वाहों और वसाइल की वाज़े कमी के बावजूद फर्ज निभाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के इदारे को अक्सर इसके बावजूद मनफी राय आमा का और तनकीद का सामना करना पड़ता है। DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है,
वैसे हमारी ईद हर साल टफ होती है और ऑब्वियसली इस साल भी ईद बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम एक टफ इवेंट है हमारे लिए। लोगों के लिए तो खुशी का इवेंट होता है, हमारे लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये चीज़ें जो हैं उसको एक कम्प्लीट प्रोजेक्ट बना देती हैं। ईद की छुट्टियाँ हमारी कैंसल्ड हैं और पुलिस ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं करेंगे, वो ऑन ड्यूटी ईद करेंगे। मैन आवर्स कैलकुलेट करें, ड्यूटी पे खड़े होने का टाइम कैलकुलेट करें, रिस्क टू लाइफ कैलकुलेट करें, ओवर टाइम जो है वो कैलकुलेट करें, तो शायद पुलिस फार फार अहेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। परसेप्शन बेहतर होना चाहिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कई एस्पेक्ट्स पे पुलिस के साथ ज्यादती होती है। परसेप्शन बेहतर होगा तो वो शख्स जो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है तभी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकेगा। 1947 से कोई ऐसी ईद नहीं है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी ईद अपने घर वालों के साथ की हो।
मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर जब जोर पकड़ती है तो उसकी लपेट में इस जंग की फ्रंट लाइंस पर मौजूद पुलिस अहलकार भी आते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स की एक दीवार पर पुलिस अफसरान की चंद तस्वीर हैं, उनके नाम हैं। ये इन 200 से ज्यादा अहलकारों की खामोश गवाह है जिन्होंने गुज़श्ता चंद सालों में दहशतगर्दी के वाकयात के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। दूसरी जानिब एक चेक पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद नजीर टोबा टेक्सिंग में अपने घर वालों को एक पुराने से सेलफोन से कॉल कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि इस बार भी ईद वो घर पर नहीं मना पाएंगे।
हेलो, हाँ बैलेंस आ गया, ठीक है, कोशिश कर दे हैं, ईद तो पढ़ावांगे इत्थे, ईद तो बाद हो सकदा आवां। ईद मुबारक, हाँ जी का ठीक है, खैर मुबारक।
जहाँ पुलिस के इदारे को तनखीद और मनफी राय आमा का जवाब अक्सर देना पड़ता है, वहाँ इदारे की मुश्किलात की अकासी ईद के दिन तपती धूप में नाके पर खड़े तन्हा पुलिस वाले से बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता। सबा एतजाज, BBC न्यूज लाहौर।
वो एक फरमान कौन सा था और किसका था जिसने शिद्दत पसंद
شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کو جنم دیا؟ جاننے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ ہماری ویب سائٹ پر اس کے علاوہ دنیا بھر سے عید الفطر کی تصاویر پر مبنی ایک گیلری بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیرمین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر جعفر رضوی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیو اسکاٹ، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ خالد کرامت کو سیرمین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ۔
عراق کی جنگ سے متعلق سرکاری انکوائری رپورٹ کہتی ہے کہ برطانیہ نے عراق پر حملے میں شامل ہونے سے پہلے تمام پرامن طریقوں کو استعمال نہیں کیا تھا، اور عراق کے بارے میں پالیسی خامیوں پر مبنی انٹیلیجنس رپورٹس اور تجزیوں پر تشکیل دی گئی تھی۔ ادھر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس رپورٹ پر کہا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ صدام حسین کو ہٹانا بہتر تھا۔ امریکی ریاست لوزیانا کے گورنر کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف اس واقعے کی تحقیقات کرے گا جس میں پولیس کی فائرنگ سے ایک سیاہ فام شہری ہلاک ہو گیا تھا۔ یورپی پارلیمان نے یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی کی تشکیل کی منظوری دے دی ہے تاکہ ان ممالک کی مدد کی جا سکے جنہیں تارکین وطن کے غیر معمولی دباؤ کا سامنا ہے۔ اور کینیا میں سینکڑوں مظاہرین نے اس پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا جہاں انسانی حقوق کے ایک اہلکار سمیت تین افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔